السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے واشنگٹن میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر فائرنگ سے 7 پاکستانی فوجی ہلاک. بھارتی ہائی کمشنر کی وزارت خارجہ طلبی. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا سے متعلق یہ رپورٹ.
پاکستان میں سیاسی جماعتوں کا مشاورتی اجلاس. افغان پناہ گزینوں کو واپسی کے لیے مناسب مہلت دینے کی تجویز. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
کشمیر میں کنٹرول لائن پر بھارت پاکستان افواج کے درمیان شدید جھڑپیں. ہلکے ہتھیاروں اور مارٹر توپوں کے تبادلے میں متعدد فوجی ہلاک اور زخمی. میں ہوں سرینگر سے یوسف جمیل، تفصیلات ذرا دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، نیوزی لینڈ میں آنے والے شدید زلزلے میں 2 افراد کے ہلاک ہونے کی سرکاری طور پر تصدیق کی گئی ہے، اور کچھ مزید شدید جھٹکے بھی محسوس کیے جا رہے ہیں. امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتظامیہ کا خاکہ تیار کرنا شروع کر دیا ہے، اور 2 اہم عہدوں کے لیے ناموں کا اعلان کر دیا ہے، اور چین کے صدر اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان نے پیر کے روز دعویٰ کیا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر بھارتی سیکورٹی فورسز کی فائرنگ سے اس کے 7 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. دونوں ملکوں کے درمیان ایل او سی پر کشیدگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے.
پاکستان نے دعویٰ کیا ہے کہ کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر بھمبر سیکٹر میں بھارتی فورسز کی طرف سے اتوار کی شب فائرنگ سے 7 پاکستانی فوجی مارے گئے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر سے پیر کی دوپہر جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق پاکستانی افواج کی طرف سے بھی فائرنگ کا بھرپور جواب دیا گیا اور بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا. بھارت کی طرف سے فوری طور پر اس بارے میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. کشمیر میں سرحد پر فائرنگ کے حالیہ واقعے میں 7 پاکستانی فوجیوں کی ہلاکت پر پاکستان نے اسلام آباد میں تعینات بھارت کے ہائی کمشنر کو طلب کر کے ان سے اس بارے میں احتجاج کیا. وزارت خارجہ سے جاری بیان کے مطابق پاکستانی سیکرٹری خارجہ نے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر فائرنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے واقعات 2003 میں طے پانے والے فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہیں. بیان کے مطابق پاکستانی سیکرٹری خارجہ نے بھارتی ہائی کمشنر سے کہا کہ وہ پاکستان کی اس تشویش سے اپنی حکومت کو آگاہ کریں. اپنے سفیر کی وزارت خارجہ طلبی پر بھارت کی طرف سے اس بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے. پاکستانی وزیراعظم نواز شریف نے بھی ایک بیان میں پاکستانی فوجیوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسی بھی جارحیت کے خلاف دفاع کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں. انہوں نے الزام لگایا کہ بھارت لائن آف کنٹرول پر کشیدگی بڑھا کر اپنے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے. ادھر پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل رحیل شریف نے ایک اجلاس میں شرکت کی، جس میں انہیں لائن آف کنٹرول کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی. دونوں ملکوں کی سرحدی فورسز کے درمیان حالیہ ہفتوں میں کشمیر کو منقسم کرنے والی لائن آف کنٹرول کے علاوہ ورکنگ باؤنڈری پر تواتر کے ساتھ فائرنگ و گولہ باری کے تبادلے کے بیسیوں واقعات ہو چکے ہیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان سرحدی کشیدگی میں اضافہ. ستمبر میں بھارتی کشمیر میں اوڑی کے علاقے میں ایک فوجی ہیڈ کوارٹر پر عسکریت پسندوں کے حملے میں کم از کم 18 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد ہوا. بھارت نے اس حملے کا الزام پاکستان میں موجود کلدم تنظیم جیش محمد پر عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ حملہ آوروں کو پاکستان کی بھی مدد حاصل تھی. تاہم پاکستان کی طرف سے ان الزامات کی سختی سے تردید کی جاتی رہی ہے. گزشتہ ہفتے پاکستانی وزارت خارجہ کے ایک بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ حالیہ ہفتوں میں بھارتی فورسز کی فائرنگ و گولہ باری میں اس کے ہاں 26 شہری ہلاک جبکہ 107 زخمی ہوئے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. دوسری جانب بھارت کی طرف سے بھی کہا جاتا رہا ہے کہ پاکستانی فورسز کی فائرنگ میں اس کی جانب بھی شہری ہلاکتیں ہوئیں اور سرحدی علاقوں سے بڑی تعداد میں لوگوں کو مجبوراً محفوظ مقامات کی جانب منتقل ہونا پڑا. واضح ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان 2003 میں فائر بندی کا ایک معاہدہ طے پایا تھا. پاکستان اور بھارت ایک دوسرے پر معاہدے کی خلاف ورزی میں پہل کا الزام عائد کرتے رہے ہیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اور پاکستان کے اس دعوے پر کہ لائن آف کنٹرول پر بھارتی سیکورٹی فورسز کی فائرنگ سے اس کے سات فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. سری نگر سے یوسف جمیل نے ہمیں یہ رپورٹ دی ہے.
پیر کو پاکستان نے دعویٰ کیا کہ کنٹرول لائن کے بھمبر علاقے میں بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ میں اس کے سات سپاہی ہلاک ہو گئے. پاکستانی افواج کے شعبہ تعلقات عامہ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISPR نے بتایا کہ بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ کا مناسب جواب دیتے ہوئے بھارتی چوکیوں کو مؤثر طریقے سے ہدف بنایا گیا. ISPR کے اس بیان کے چند گھنٹے بعد جموں میں بھارتی عہدیداروں نے بتایا کہ پاکستانی فوج اور رینجرز نے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے سرحدی اضلاع راجوری اور پونچھ کے ساتھ ساتھ جموں ضلع کے پلان والا سیکٹروں میں بھارتی فوجی ٹھکانوں اور بعض سرحدی علاقوں کو ہلکے اور درمیانی درجے کے ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ 82 ملی میٹر مارٹر بموں سے نشانہ بنایا. عہدیداروں کے مطابق پونچھ کے کھاڑی کھڈمل علاقے میں ان کے بقول بلا اشتعال پاکستانی فائرنگ پیر کو بعد دوپہر شروع ہوئی اور یہ آخری اطلاع آنے تک جاری تھی. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ضلع راجوری کے سندربنی اور نوشہرہ سیکٹروں میں بھی پاکستانی فائرنگ پیر کی بعد دوپہر 2:40 سے وقفے سے جاری ہے. بھارتی فوج کے ترجمان نے جموں میں بتایا کہ پاکستانی فائرنگ سے بھارتی فوج کی 9 پیرا رجمنٹ کا ایک کمانڈو 27 سالہ ونے داورائی جس کا تعلق بھارتی ریاست اتراکھنڈ سے ہے بری طرح زخمی ہوا. بھارتی عہدیداروں کے مطابق ضلع جموں کے پلان والا سیکٹر میں جو انٹرنیشنل بارڈر پر واقع ہے پاکستانی رینجرز نے بھارت کے سرحدی حفاظت دستے BSF کے ٹھکانوں اور چوکیوں پر فائرنگ اور شیلنگ کی جو ہنوز جاری ہے. عہدیداروں نے بتایا کہ پاکستانی فائرنگ کا مناسب اور موزون جواب دیا جا رہا ہے. واضح رہے کشمیر میں کنٹرول لائن اور انٹرنیشنل بارڈر جو پاکستان میں ورکنگ بارڈری کہلاتا ہے مقابل افواج اور سرحدی حفاظت دستوں کے درمیان گزشتہ 7 ہفتے سے ہو رہی فائرنگ کے نتیجے میں درجنوں فوجی اور دونوں طرف کے شہری ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں. دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر سرحدوں پر تناؤ کی صورتحال پیدا کرنے کا الزام عائد کیا ہے. دونوں ہر واقعے کے بعد ایک دوسرے پر فائرنگ اور شیلنگ کی شروعات کر کے طرفین کے درمیان 2003 میں طے پائے فائر بندی کے سمجھوتے کی خلاف ورزی کرنے کا الزام عائد کرتے چلے آئے ہیں. سرحدوں پر فائرنگ کے واقعات اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال ان علاقوں سے سینکڑوں کنبوں کے نقل مکانی کرنے کا باعث بنے ہیں. تاہم بھارتی عہدیداروں نے پیر کو اعلان کیا کہ کنٹرول لائن اور انٹرنیشنل بارڈر یا ورکنگ بارڈری کے اس کے علاقے میں گزشتہ کئی ہفتے سے بند پڑے تقریباً 200 اسکول منگل کو دوبارہ کھولے جائیں گے. یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.
پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ وہ افغان مہاجرین کی وطن واپسی کی آخری مدت میں اضافہ کر دیں اور ان مہاجرین کو مناسب وقت میں افغانستان واپس بھیجا جائے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان میں 3 دہائیوں سے زائد عرصے سے مقیم افغان پناہ گزینوں کی ان کے اپنے ملک واپسی سے متعلق ایک متفقہ لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے پیر کو اسلام آباد میں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کا ایک مشاورتی اجلاس ہوا. اس اجلاس کی میزبانی وفاقی وزارت برائے سرحدی امور نے کی. واضح ہے کہ یہ وزارت افغان مہاجرین سے متعلق امور کی ذمہ دار ہے. شرکا کی طرف سے یہ تجویز دی گئی کہ افغان مہاجرین کے پاکستان میں قیام کی مدت میں 2017 تک توسیع کی جائے تاکہ وہ اپنے ملک بآسانی واپس جا سکیں. جبکہ یہ تجویز بھی دی گئی کہ غیر اندراج شدہ افغان پناہ گزینوں کا اندراج کیا جائے، لیکن ان سفارشات کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ ہی دے گی. اجلاس میں صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک بھی شریک تھے. انہوں نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں لاکھوں ایسے افغان پناہ گزین ہیں جن کے قوائف کا اندراج نہیں ہے.
لیکن کبھی بھی ہم نے نہیں کہا کہ ہم کسی کو زبردستی نکالیں گے، کیونکہ انٹرنیشنل معاہدے اور اس پر ہمیں عمل کرنا پڑتا ہے. تو میرا جو پرابلم تھا وہ تھا انرجسٹر افغانیز کا. میرا مقصد تھا کہ میرے صوبے میں لاکھوں لوگ بغیر کاغذ کے پھر رہے ہیں، تو میں کس طرح ان کو برداشت کروں یا ہماری پولیس ان کو کس طرح چھوڑے گی کہ ان کے پاس کوئی آئیڈینٹیٹی نہیں ہے. تو میں نے ان کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو رجسٹر کریں، پیسہ موجود ہے اور جب یہ واپس اپنے ملک جائیں گے تو خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، رجسٹر ہو جائیں گے تو ان غریبوں کو پیسہ بھی مل جائے گا اور بخوشی اپنے ملک جائیں گے. تو یہ پروسیس چل پڑا ہے، کوئی زبردستی کسی کو نہیں نکالا. ابھی تک تقریباً 6 لاکھ افغانی واپس جا چکے ہیں، اس میں کوئی دو لاکھ انرجسٹرڈ تھے، 2.5 لاکھ اور باقی رجسٹرڈ ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ انرجسٹرڈ جو ہے ان کو رجسٹر کیا جائے تاکہ ان کو بھی پیسہ ملے.
پرویز خٹک نے کہا کہ افغان مہاجرین کو واپسی کے لیے مہلت دی جانی چاہیے، لیکن ان کے بقول یہ زیادہ طویل عرصے کے لیے نہیں ہونی چاہیے.
یہ سجیشن دی ہے کہ اس کو، چونکہ وہ خود جانے لگیں، ابھی ایک سسٹم بن چکا ہے، ہو سکتا ہے سال کے بعد ایسی پوزیشن نہ ہو، تو ہم نے کہا ان کو ایکسٹینشن بے شک دیں لیکن لمبی ایکسٹینشن نہ دیں، اور فکس ٹائم کے اندر یہ واپس جانا چاہیے، کہ ہمارے ملک ہے اور ان کا اپنا ملک ہے، ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ اپنے ملک میں آباد ہو جائیں.
وفاقی سیکٹری برائے وزارت سرحدی امور محمد شہزاد ارباب نے اجلاس کے بعد بتایا کہ سیاسی جماعتوں نے تجویز کیا ہے کہ افغان پناہ گزینوں، افغان طالب علموں، مریضوں اور کاروبار سے وابستہ افغانوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے ان کی سہولت کے لیے پالیسی بنائی جانی چاہیے.
یہ بھی پولیٹیکل پارٹیز نے ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ ان ریفیوجیز کو کیٹیگریز میں تقسیم کریں، سب کو ایک جیسے ٹریٹ مت کریں. مثلاً اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ڈفرینٹ ویزا، فلیکسیبل ویزا رجیم ہونا چاہیے. اس طرح جن لوگوں نے یہاں پہ انویسٹ کیا ہے ان کے لیے کچھ کنسیشنز ہونے چاہیے، بزنس مین کے لیے ہونے چاہیے، جو اسپاؤس ہے، انٹر میرجز ہوئی ہیں، ان کو آپ کو ڈفرینٹ وہ کرنا چاہیے، یو شوڈ ٹریٹ دیم ڈفرینٹلی اینڈ گیو دیم مور کنسیشنز. اور خاص طور پہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو لوگ آتے ہیں اس کے لیے بھی یہ اے پی سی نے یہ فیصلہ کیا، یہ ریکمنڈیشن دی تھی کہ ان کو بھی آپ بارڈر پہ ان کو وہ دیں، ویزاز دیں ٹو فیسیلیٹیٹ دیم.
وفاقی وزیر برائے سرحدی امور عبد القادر بلوچ نے کہا کہ حکومت یہ نہیں چاہتی کہ کسی بھی افغان کو زبردستی ان کے ملک واپس بھیجا جائے. سابق وزیر داخلہ اور قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب شیرپاؤ بھی اس اجلاس میں شریک تھے. انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ سیاسی جماعتوں نے یہ تجویز دی ہے کہ پناہ گزینوں کو واپسی کے لیے مناسب مہلت دی جانی چاہیے.
یہ ابھی تو کیبنٹ نے فیصلہ کرنا ہے، یہ تو ہم نے تجاویز دی ہیں، تو اس لحاظ سے جب تک کیبنٹ فیصلہ نہ کرے تو ایک بات ختم ہی نہیں ہوتی، لیکن ضرور یہ تجویز کی گیا کہ مناسب ان کو ٹائم دیا جائے.
رواں سال پاکستان سے افغانستان واپس جانے والے پناہ گزینوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا ہے. ملک میں سرکاری اندازوں کے مطابق لگ بھگ 15 لاکھ افغان پناہ گزین باقاعدہ اندراج کے ساتھ، جبکہ تقریباً 10 لاکھ بغیر کسی قانونی دستاویز کے پاکستان کے مختلف علاقوں میں رہ رہے ہیں. پاکستانی حکومت نے اندراج شدہ افغان پناہ گزینوں کے پاکستان میں قیام کی مدت میں 31 مارچ 2017 تک کی توسیع کر رکھی ہے، تاہم غیر اندراج شدہ افغانوں کے حوالے سے کوئی واضح پالیسی تاحال سامنے نہیں آئی ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
افغانستان میں ملک کی قومی سیکورٹی فورسز کے ارکان کو کئی اندرونی چیلنجز کا سامنا ہے، جبکہ وہ طالبان کے ساتھ شدید لڑائی بھی لڑ رہے ہیں. بعض مقامات پر امریکی تربیت یافتہ فورسز کے طالبان سے مل جانے کی اطلاعات بھی ہیں. وائس آف امریکہ کی عائشہ تنظیم کی رپورٹ، مدثرہ منظر کی زبانی.
امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے افغانستان کی قومی سیکیورٹی فورسز کی تربیت پر لاکھوں ڈالر اور ہزاروں گھنٹے صرف کیے ہیں، جبکہ ان میں سے بیشتر فورسز طالبان کے ساتھ برسر پیکار ہیں اور کچھ طالبان سے جا ملی ہیں. نیٹو کے عہدیدار نچلی سطح پر کمزور قیادت کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. نیٹو کے ترجمان چارلز کلیولینڈ کہتے ہیں،
دی سمال یونٹ لیڈرز ہو ار ناٹ پرووائڈنگ ایمونیشن ٹو دیئر سولجرز، دے ار ناٹ پرووائڈنگ فوڈ، دے ار ناٹ پرووائڈنگ سپلائز، آبویسلی دوز سولجرز ہیو ٹو آسک دیم سیلفز.
چھوٹے یونٹوں کے یہ لیڈر اپنے فوجیوں کو اسلحہ فراہم نہیں کر رہے، نہ ہی انہیں خوراک دے رہے ہیں اور نہ ساز و سامان. ظاہر ہے وہ فوجی خود سے پوچھیں گے کہ ہم اس شخص کے لیے کیوں لڑیں، ہم اسے جاری کیوں رکھیں. چنانچہ ہمارا خیال ہے کہ مقامی سطح پر اور نچلی سطح پر ناقص قیادت اس کو ہوا دے رہی ہے. اب تک منحرف ہونے کے واقعات شہروں اور ملک کے محفوظ علاقوں میں پیش نہیں آئے، ایسا بیشتر دیہی علاقوں میں ہوا ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں طالبان نے بار بار حملہ کیا ہے. یہ ایسے علاقے ہیں جہاں اضافی سیکیورٹی موجودگی کی ضرورت ہے. افغان حکومت یہ تسلیم کرنے میں تامل کا اظہار کر رہی ہے کہ اس کے فوجی منحرف ہوئے ہیں، بلکہ اس کا کہنا ہے کہ طالبان نے ان لوگوں کو پکڑ لیا ہے. دولت وزیری وزارت دفاع کی ترجمان ہے.
The main reason is pressure from the enemy. When the enemy carries out a complex attack, our soldiers have limited options.
بڑی وجہ دشمن کا دباؤ ہے. جب دشمن کوئی پیچیدہ حملہ کرتا ہے تو تو ہمارے فوجیوں کے پاس متبادل محدود ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کے پاس کافی ساز و سامان نہیں ہوتا، ایسے حالات میں دشمن ہماری بعض فورسز پر قبضہ کر لیتا ہے۔ جب یہ فوجی منحرف ہوتے ہیں تو اپنا اسلحہ اور اپنی تربیت اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور اکثر امریکی فوج سے لی گئی تربیت طالبان جنگجوؤں کو فراہم کر دیتے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نیوزی لینڈ میں آنے والے شدید زلزلے میں دو افراد کے ہلاک ہونے کی سرکاری طور پر تصدیق کی گئی ہے۔ نیوزی لینڈ کے جنوبی جزیرے کا سب سے بڑا شہر سٹی چرچ اس زلزلے سے شدید طور پر متاثر ہوا ہے، اور پیر کے روز زلزلے کے بعد آنے والے شدید ترین جھٹکے بھی محسوس کیے گئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریچرڈ گرین کی ایک رپورٹ اسد نصیر کی زبانی۔
نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ سے 90 کلومیٹر فاصلے پر 7.8 اسکیل کا شدید زلزلہ آیا، اور زلزلے کے بعد مسلسل جھٹکے آتے رہے۔ دارالحکومت ولنگٹن سے 200 کلومیٹر دور علاقے کی بہت سی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ساحلی علاقے میں رہنے والے ہزاروں لوگ سمندری طوفان یا سونامی کے خوف سے اپنے گھر چھوڑ کر بلند مقامات پر منتقل ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم جان کے نے کہا ہے کہ اس زلزلے سے کئی بلین ڈالرز کا نقصان ہوا ہے۔
So some very short term practical issues that need to be resolved, making sure that we get more water, food and ultimately people in here to support the nearly 600 people.
بعض مختصر المیعاد قسم کے مسائل ہیں جنہیں فوری طور پر حل کرنے کی ضرورت ہے، مثلا یہ کہ پانی اور خوراک کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، ویلفیئر مراکز میں جن لوگوں نے پناہ لی ہوئی ہے ان کی مدد کی جائے، سڑکیں ٹوٹ چکی ہیں اس لیے لوگوں کو محفوظ علاقوں تک پہنچانے کے لیے فضائی طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ اسی طرح بین الاقوامی پروازوں کے ذریعے آنے جانے والے سیاحوں کو سہولتیں فراہم کرنا ہوں گی۔ زلزلے کی وجہ سے ایک بند ٹوٹ گیا ہے جس نے دریا کا راستہ روک لیا ہے، اور علاقے میں سیلاب کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ یاد رہے کہ 2011 میں کرائسٹ چرچ میں ایک شدید زلزلہ اسی طرح آیا تھا، اس میں تقریباً 185 افراد ہلاک اور املاک کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدارتی انتخاب جیتنے کے بعد سے ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات میں نرمی پیدا ہوئی ہے، جس سے ان سوالوں کو ہوا ملی ہے کہ آیا وہ انتخابی مہم کے اپنے وعدے پورے کریں گے یا نہیں۔ انہوں نے ڈیموکریٹک مد مقابل ہیلری کلنٹن اور ان کے شوہر بل کلنٹن اور صدر باراک اوباما کی تعریف بھی کی ہے۔ امریکی ٹیلی ویژن سی بی ایس کے ساتھ ایک انٹرویو میں منتخب صدر نے کچھ سوالوں کے جواب دیے۔ سلتس کا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
ٹرمپ کی غیر متوقع فتح کے بعد امریکہ کے بڑے شہروں میں احتجاج شروع ہو گیا، اور جنوری میں ان کی حلف برداری کے موقع پر مزید احتجاج کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ کیتھلین ڈنلیوی لاس اینجلس میں احتجاج کرنے والوں میں شامل ہیں۔
What I think a protest like this can do is send a message to others in the country who are upset with this new president and also internationally.
اس احتجاج سے میرے خیال میں یہ ہوگا کہ ملک میں ان لوگوں کو ایک پیغام جائے گا جو اس نئے صدر کی وجہ سے پریشان ہیں، اور بین الاقوامی طور پر بھی کہ امریکی ان کے نسل پرست، جنس پرست ایجنڈے کی حمایت نہیں کرتے۔ ٹرمپ نے یہ باور کروانے میں دیر نہیں کی کہ ان کے سابق سیاسی حریفوں نے ان کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ امریکی ٹیلی ویژن سی بی ایس کے پروگرام 60 منٹس میں ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے کلنٹن خاندان کو ایک قابل خاندان قرار دیا جن سے وہ مشورہ کرنے پر غور کریں گے۔ انہوں نے میکسیکو کے ساتھ سرحد پر دیوار تعمیر کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا، مگر یہ بھی کہا کہ بعض علاقوں میں یہ صرف ایک باڑھ ہوگی۔ ان کے الفاظ، مگر بعض علاقوں میں دیوار زیادہ مناسب ہے، میں ایسا کرنے میں ماہر ہوں، اسے تعمیر کرنا کہتے ہیں۔ کانگریس میں ریپبلکنز یہ واضح کر چکے ہیں کہ وہ ایسی کوئی فورس نہیں بنا رہے جو ان تقریباً 11 ملین غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کر سکے، جس کا ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا۔ 60 منٹ کے انٹرویو میں ٹرمپ نے بااصرار کہا کہ ان میں سے کچھ کو ملک بدر کیا جائے گا۔
What we are going to do is get the people that are criminal and have criminal records, gang members, drug dealers.
ہم کریں گے یہ کہ جرائم پیشہ افراد کو پکڑیں گے، ان کے جرائم کا، جرائم پیشہ گروہ کے ارکان اور منشیات کا، کاروبار کرنے والوں کا ریکارڈ حاصل کریں گے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں، غالباً 20 لاکھ، ہو سکتا ہے 30 لاکھ ہوں۔ یا تو ہم انہیں ملک سے باہر نکالیں گے یا حراست میں لیں گے، مگر ہم انہیں ملک سے نکال دیں گے۔ وہ غیر قانونی طور پر یہاں مقیم ہیں۔ سرحد محفوظ ہونے اور سب حالات معمول پر آنے کے بعد ہم ان لوگوں کے بارے میں فیصلہ کریں گے جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، جو بہت اچھے لوگ ہیں۔ امریکہ میں سابق صدارتی امیدوار ڈیموکریٹک سینیٹر برنی سینڈرز نے کہا ہے کہ ڈیموکریٹس کو چاہیے کہ وہ حق کے لیے لڑائی کی خاطر انتہائی ابتدائی سطح پر ایک تحریک شروع کریں۔
There is no rational reason why we pay the highest prices in the world for prescription drugs. No rational reason why we are the only
اس کی کوئی معقول وجہ موجود نہیں کہ ہم نسخے سے ملنے والی دواؤں پر دنیا میں سب سے زیادہ قیمت ادا کریں۔ نہ ہی اس کی کوئی معقول وجہ ہے کہ دنیا میں ہم واحد بڑا ملک ہیں جو تمام لوگوں کے لیے طبی سہولتوں کی ضمانت نہیں دیتا۔ یہ الفاظ تھے برنی سینڈرز کے۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ صدر اوباما کے صحت عامہ کے پروگرام اوباما کیئر کو یکسر ختم کریں گے، مگر ساتھ ہی ایک ایسا پروگرام شروع کریں گے جس میں اوباما کیئر کی بعض شقیں شامل ہوں گی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتظامیہ کا خاکہ تیار کرنا شروع کر دیا ہے اور 2 اہم عہدوں کے لیے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ اتوار کو انہوں نے ریپبلکن نیشنل کمیٹی کے چیئرمین رینس پریبس کو نیا چیف آف اسٹاف نامزد کیا۔ یہ وائٹ ہاؤس کے حکام کا اعلی ترین منصب ہوتا ہے، جبکہ ٹرمپ نے دائیں بازو کے میڈیا ایگزیکٹو اسٹیف بینن کو اپنا مشیر نامزد کیا ہے۔ ان کے بقول یہ دونوں شخصیات انتہائی قابل ہیں۔ پریبس نے اس تعیناتی کو ایک اعزاز قرار دیتے ہوئے پیشگوئی کی کہ ٹرمپ تمام امریکیوں کے لیے ایک عظیم صدر ہوں گے۔ بینن کا کہنا تھا کہ مہم کے دوران ہماری شراکت بہت کامیاب رہی اور اسی کی بدولت فتح حاصل ہوئی ہے۔ ہم اسی شراکت داری کو نو منتخب صدر کو اپنا ایجنڈا حاصل کرنے میں معاونت کے لیے جاری رکھیں گے۔ اطلاعات کے مطابق نیو یارک کے سابق میئر روڈی جولیانی کو بطور اٹارنی جنرل اور الاباما سے سینیٹر جیف سیشنز کو وزیر دفاع کے طور پر نامزد کیے جانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ چین کے صدر اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے، جس میں صدر شی جن پنگ نے نو منتخب امریکی صدر کو مبارکباد دی ہے۔ چین کے سرکاری نشریاتی ادارے سی سی ٹی وی نے پیر کو کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور صدر شی جن پنگ نے دو طرفہ تعلقات پر بات چیت کے لیے جلد ملاقات پر اتفاق کیا ہے۔ تاہم اس بارے میں مزید کچھ نہیں کہا گیا کہ یہ ملاقات کہاں اور کب ہو سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے نیو یارک میں قائم دفتر سے جاری بیان کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی بات چیت میں ایک دوسرے کے باہمی احترام پر بات کی گئی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ دو طرفہ پیش رفت کے لیے قریبی تعاون پر یقین رکھتے ہیں۔ سی سی ٹی وی کے مطابق صدر شی نے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا کہ حقائق یہ ثابت کرتے ہیں کہ تعاون ہی چین اور امریکہ کے لیے درست راستہ ہے۔ انتخابی مہم کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کے تجارتی طریقہ کار پر کڑی تنقید کی تھی۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل ژان اسٹالٹنبرگ نے کہا ہے کہ دفاع اور سیکیورٹی معاملات میں اکیلے رہنا امریکہ اور یورپ کسی کے لیے بھی مناسب راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات اتوار کے روز شائع ہونے والے ایک مضمون میں کہی ہے۔ امریکی صدارتی انتخابی مہم کے دوران نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ اگر یورپ کے امریکہ کے اتحادی دفاع پر ضروری اخراجات میں ہاتھ نہیں بٹائیں گے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اسٹالٹنبرگ نے دی آبزرور اخبار میں چھپنے والے مضمون میں کہا ہے کہ ہمیں اس نسل کا سیکیورٹی کا سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے۔ یہ وقت نہیں ہے کہ ہم یورپ اور امریکہ کے مابین ساجیداری کی افادیت پر سوال کھڑے کریں۔ انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی کہ 11 ستمبر 2001 میں امریکہ پر ہونے والے حملوں کے بعد ایک ہی دفعہ نیٹو کی اس شک کی یاد دہانی کی گئی تھی کہ کسی ایک رکن ملک پر حملہ سبھی پر حملے کے مترادف ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے کے بعد ایک خیال یہ پایا جاتا ہے کہ کیا وہ انتخابی مہم کے دوران کہی گئی اپنی باتوں پر عمل درآمد کریں گے۔ اس بارے میں پروگرام خطاب کے میں گفتگو سے اقتباس آپ کے لیے پیش ہے۔ مہمان تھے ریپبلکن پارٹی کی ایڈوائزری کمیٹی کے سینئر رکن، شکاگو کے طلعت رشید، اور نیو یارک سے ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی میں ایتھنک کونسل کے چیئرمین ملک ندیم عابد اور میزبان تھی مدثرہ منصر. آئیے سنتے ہیں ان کی گفتگو.
گفتگو کا آغاز ہم ملک ندیم عابد سے کرتے ہیں. ملک صاحب, انتخابی مہم میں کہی گئی باتیں اور اس کے بعد ان پر عمل پیرا ہونے میں کافی فاصلہ ہے. آپ کے خیال میں کیا لگتا ہے آپ کو کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ٹون, اپنا لہجہ چھوڑ دیں گے جو انہوں نے انتخابی مہم میں اختیار کیا تھا؟
دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ اس ملک میں کبھی بھی نفرت کی سیاست نہیں کی گئی. اس ملک کا خوبصورتی اور اس ملک کی سب سے بڑی جو اسپیشل چیز تھی امریکہ کی, وہ یہ تھی کہ یہ ٹالرنس اور ایکسیپٹنس کی یہاں پہ فیلنگز ہوتی تھی. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس ملک کو یہ نیا کلچر دیا ہے کہ اٹس اوکے ٹو ہیٹ سم ون. تو یہ پہلی دفعہ ہے کہ یہ نفرت اس ملک میں انسٹیٹیوشنلائز کی گئی ہے. تو میں اور میرا خیال ہے کہ یہ بڑا عرصہ لگے گا اس ملک میں سے یہ نفرت ختم کرنے میں. دیکھیے, جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ وہ ٹون ڈاؤن کریں گے کہ نہیں, میرا نہیں خیال کہ وہ ان کے لیے بہت زیادہ ممکن ہوگا کہ اپنی جو انہوں نے پالیسیز دی الیکشن کے کیمپین کے دنوں میں اس کو بہت زیادہ ٹون ڈاؤن کر سکیں گے. بیکاز دیکھیے, انہوں نے جو وائٹ میجورٹی ہے امریکہ کی سینٹرل اور سدرن اسٹیٹ کی, ان کے ساتھ ایک وعدہ کیا اور وہ وعدہ یہ تھا کہ میں آپ کے لیے جابس کریٹ کروں گا, اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کر سکیں گے. ہی ہیز دا پلان کہ وہ شاید کر لیں گے. لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں امیگرینٹس کو اور مائنورٹیز کو قابو کروں گا اور ان کو ملک سے نکالوں گا اور ان کے مزید امریکہ آنے پہ پابندی لگاؤں گا. یہ بہت بڑا وعدہ تھا اسی وائٹ بیلٹ سے اور ریسٹرکٹ اسٹیٹ سے, اور میرا نہیں خیال کہ وہ اس کو ٹون ڈاؤن کر سکتے ہیں. وہ ٹون ڈاؤن کریں گے تو چار سال کے بعد پانچواں سال ایز اے حکمران نہیں دیکھ پائیں گے, اور اگر وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ امریکہ کا کمپلیٹ جو اسپرٹ آف دس کنٹری جو 250 سال 300 سال میں بلڈ ہوئی ہے اس کو کمپلیٹلی کرش کر کے رکھ دیں گے. ہاں, کچھ باتیں ایسی ہیں جو ان کے ایڈوائزرز نے ان کو صحیح معنوں میں گائیڈ نہیں کیا. جس طرح سب سے امپورٹنٹ, چونکہ میں ہیلتھ کیئر انڈسٹری سے میرا تعلق ہے پچھلے 20 سال سے, جس طرح انہوں نے بار بار یہ کہا کہ میں اوباما کیئر کو نہ صرف ریپیل کروں گا بلکہ ایک سٹیج کے اوپر تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں صدر الیکٹ ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ کانگریس کا اسپیشل سیشن کال کر کے اوباما کیئر کو ریپیل کر دوں گا. اب یہ دیکھیے, ایک ملاقات, صرف ایک گھنٹے کی ملاقات میں پریزیڈنٹ اوباما نے ان کو جب یہ ایکسپلین کیا کہ یہ جو دو اسپیشلی کیٹیگوریز ہیں, ایک تو وہ لوگ جن کی پری ایگزسٹنگ کنڈیشن ہے, ایک کینسر پیشنٹ جس کو زندگی میں پہلی دفعہ علاج کا موقع ملا انشورنس کے تھرو, پری ایگزسٹنگ کنڈیشن کی وجہ سے ان کو کوئی اور انشورنس کوریج نہیں دے گی, وہ 30 لاکھ لوگ جن کی پری ایگزسٹنگ کنڈیشن ہے وہ ہیلتھ کیئر کہاں سے لیں گے. دوسرے, وہ بچے جو انشورنس ابھی اپنی افورڈ نہیں کر پاتے, ان کو یہ اختیار دیا گیا, حق دیا گیا کہ 19 سال کی بجائے وہ 26 سال کی عمر تک اپنے پیرنٹس کی انشورنس میں رہ سکتے ہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہوگا کالج گوئنگ اسٹوڈینٹس کے ساتھ کہ اگر یہ اوباما کے ریپیل ہو جائے اور ان کا حق اپنی انشورنس کا اور اپنے ٹریٹمنٹ کا ان سے لے لیا جائے. تو کم از کم ان دو چیزوں پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایگری کیا ہے.
تو طلعت رشید صاحب, آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کتنی باتیں جو ہیں وہ قانون میں ڈھل سکتی ہیں؟ کانگریس ان کی اپنی ہے, وہ وہاں بہت سے قوانین جو ہیں پاس کروا سکتے ہیں. یہ بہت عرصے بعد ایسا ہوا ہے کہ صدر بھی ریپبلکن ہے اور کانگریس بھی ریپبلکن. تو آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا قوانین ایسے بنیں گے جو کہ انتخابی مہم میں تو نعرے لگانا, انتخابی مہم میں ایک پروگرام دینا, ایک ریٹرک, وہ سب انتخاب جیتنے کے لیے بھی ہوتا ہے. تو آپ کے خیال میں جیسے کہ لوگوں کو تشویش ہے, وہ پوری ہو جائے گی یا امریکہ اپنی روایات پر قائم رہے گا؟
جی, اس کا بالکل آسان جواب یہ ہے کہ دیکھیں, پریزیڈنٹ یہاں پہ کچھ نہیں کر سکتا. پریزیڈنٹ جو ہے, جو بڑے بڑے ایشوز ہوتے ہیں اس پہ کانگریس اور سینٹ سے اپروول لیتا ہے. جب تک وہ اپروو نہیں کرتے کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور ایون دو کہ کانگریس میں بھی ریپبلکن ہے اور سینٹ میں بھی میجورٹی دونوں میں ہے, لیکن اگر آپ نے دیکھا ہوگا کافی سینیٹر جو ریپبلکنز ہیں وہ اس کی فیور میں نہیں تھے. تو وہ ایسی باتیں نہیں ہونے دیں گے جو کہ اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. یہ باتیں جو ہیں, کچھ نعرہ بازی ہوتی ہے, کچھ سلوگنز ہوتے ہیں جو پریزیڈنٹس, بلکہ آپ کو پتا ہوگا جارج فرسٹ جارج بش نے کہا تھا کہ جب میں بنوں گا تو نو مور ٹیکسز. لیکن ایک مہینے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو ٹیکس بڑھانے پڑیں گے. ہوتا وہی ہے جو کہ جنرل جو کانگریس مین اور سینیٹرز کرتے ہیں, اور یہاں کے انسٹیٹیوشن بہت اسٹرانگ ہیں, بہت ہی, یہ پاکستان انڈیا وغیرہ نہیں ہے کہ یو نو پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر آتا ہے تو پورے کے پورے منسٹر بھی چلے جاتے ہیں, کانگریس مین بھی چلے جاتے ہیں, سب چلے جاتے ہیں, وہ سسٹم یہاں پہ نہیں ہے. اس وجہ سے ہمیں, مجھے پوری امید ہے کہ جو بھی باتیں اس ملک کے فیور میں ہوں گی اور جنرل پبلک کے فیور میں ہوں گی وہی ڈونلڈ ٹرمپ سب کریں گے.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30, بھارت میں 10, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستان میں حزب مخالف کی ایک بڑی جماعت پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جہانگیر بدر لاہور میں انتقال کر گئے ہیں. ان کے انتقال پر لاہور سے ہمیں افضل رحمان نے یہ رپورٹ بھیجی ہے.
جہانگیر بدر پیپلز پارٹی کی رہنما بینظیر بھٹو کے قریبی ساتھی تھے اور لاہور میں اتوار کی رات دل کا دورہ پڑنے سے ان کی وفات پر نہ صرف پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے بلکہ ان لوگوں نے بھی اس دکھ کو محسوس کیا ہے جو جہانگیر بدر کے سیاسی مخالف رہے ہیں. پنجاب کے وزیر اعلی شہباز شریف نے جہانگیر بدر کی موت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی میں جہانگیر بدر کا سیاسی کیریئر ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں شروع ہوا تھا اور وہ ایک طالب علم رہنما کے طور پر معروف ہوئے, تاہم ان کی زیادہ شہرت اس وقت ہوئی جب انہوں نے ضیاء الحق کے دور میں بینظیر بھٹو کی وطن واپسی کے موقع پر لاہور میں ان کے خیر مقدم کے جلوس کا اتنا مؤثر انتظام کیا کہ بینظیر بھٹو نے بعد ازاں جہانگیر بدر کو اپنا قریبی سیاسی ساتھی بنا لیا. جہانگیر بدر پارٹی کے سیکرٹری جنرل کے عہدے پر بھی رہے اور ایک زمانے میں سینیٹر بھی تھے اور وفاقی وزیر بھی رہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی نائب صدر شیری رحمان نے جہانگیر بدر کی موت پر وائس آف امریکہ کے ساتھ انٹرویو میں اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہا,
جہانگیر بدر کی جو اس وقت ڈیتھ ہوئی ہے اس پر میں سمجھتی ہوں جتنا افسوس ہوا ہے ہم اس کو الفاظ میں نہیں ذکر کر سکتے. جہانگیر بدر صاحب کیا میں آپ کو بتاؤں, کب سے ان کی جدوجہد پیپلز پارٹی اور جمہوریت کی بحالی کے لیے بڑی طویل ہے. وہ ان میں سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے پہلے کارکن تھے جس پر کوڑا پڑا تھا, آپ کو یاد ہے ضیاء الحق کے دور میں. تو کالے قوانین اور آمریت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے والا ہمارا یہ پرانے جیالے کی پاسنگ پر بہت سد افسوس ہوا ہے اور ہم سب یکزبا ہیں ان کو خراج تحسین اور عقیدت پیش کرنے میں. ایسا لگتا ہے دوست بھی تھے بہت سے لوگوں کے, ہم سب کے, اور رہنما بھی رہ چکے ہیں, سیکرٹری جنرل رہ چکے ہیں, مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ ڈٹے رہے, مستقل مزاجی کے ساتھ اور ڈفرینٹ ادوار میں. اب جب وہ نہیں ہے ایسا لگتا ہے ایک پارٹی کا ایک چیپٹر جیسے کہتے ہیں نا, جو انہوں نے خود اپنی زندگی سے تحریر کیا تھا اور لکھاتے بھی رہتے تھے, کہتے تھے میں ہمیشہ اسٹوڈنٹ آف ہسٹری رہتا ہوں. تو ان کا جانا بہت مطلب ہمارے لیے بہت ایک سخت امتحان ہے اور ہمیشہ ہم انہیں یاد رکھیں گے. اور کیا بولوں میں, اور
جہانگیر بدر کی صحت کچھ عرصے سے ٹھیک نہیں تھی, اسی وجہ سے ان کی سیاسی سرگرمیاں بھی کم ہو چکی تھیں. ان کو اتوار کی شام دل کا دورہ پڑا جس کے بعد انہیں لاہور کے ایک نجی اسپتال لے جایا گیا. پیپلز پارٹی کے ایک رہنما کا کہنا ہے کہ ڈاکٹروں نے ان کی جان بچانے کی بہت کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے. جہانگیر بدر کی عمر 72 برس تھی. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے جہانگیر بدر کی موت پر گہرے دکھ اور غم کا اظہار کیا ہے. افضل رحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
گزشتہ روز پاکستان کے وزیراعظم نے گوادر پورٹ کا باقاعدہ افتتاح کیا اور چین سے آیا ہوا سامان مشرق وسطی اور افریقی ملکوں کے لیے روانہ کیا گیا. پاکستان کے لیے یہ بندرگاہ کس قدر فائدہ مند ہوگی، اس بارے میں پورٹ اتھارٹی کے چیئرمین نے وائس آف امریکہ کے پروگرام جہاں رنگ میں میزبان قمر عباس جعفری سے یہ گفتگو کی۔
گوادر پورٹ ایک بہت ہی بڑا پروجیکٹ ہے، اور اس وقت جو ہے نا ہمارے پاس جو پورٹ انفراسٹرکچر فیسلٹی ہے وہ ہمارے پاس تین ملٹی پرپز برتھ ہیں، اور ساتھ میں جو ہے نا ایک رول آف رول آف فیسلٹی ہے، اور انشاءاللہ جو ہے نا مطلب وی آر ناؤ انکریج ٹو سی دیٹ سون اور پورٹ پروڈکٹیویٹی ول انہینس سگنیفیکینٹلی۔ جیسے کہ آپ کو شاید علم بھی ہو کہ گوادر پورٹ آپریشنلائز ہوا 2008 میں، جب پہلا کارگو جو ہے نا شپ کو پہنچا گوادر، اور تب سے جو ہے نا ہمارے پاس، اور بیچ میں ایک سال ایسا بھی آیا کہ دین وی اینٹرڈ مور دین 2 million میٹرک ٹن آف کارگو، ٹھیک ہے، لیکن اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہی گئے اور فلکچویٹ کرتا گیا اینول ہماری جو ہے نا پورٹ اینڈنگ پروڈکٹیوٹی کی، اور اس سال کا جو ہمارا ٹارگیٹ تھا وہ 1 million میٹرک ٹن، اور میرے خیال میں شاید اس ٹارگیٹ کو بھی ہم کراس کر رہے ہیں، اس کو کراس کر رہے ہیں، اور نیکسٹ ایئر کے لیے ہم نے اپنی پورٹ کی جو ہے نا پروڈکٹیوٹی جو رکھی ہوئی ہے وہ 1.4 million میٹرک ٹن رکھی ہوئی ہے، اور یہ بہت ہی انکریجنگ ہے، اینڈ دس از آل بیکاز آف دی نیشنل ایفرٹ فرام پاکستان۔ اس میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے، ڈبلیو او ہے، اور ساتھ میں ابھی ہم نے ریسنٹلی 2 شپنگ لائن کو کے ساتھ اگریمنٹ کر لی ہیں، ون از کوسکو چائنا، اور کوسکو چائنا شاید آپ کو علم ہو کہ کوسکو چائنا اینڈ چائنا شپنگ دے ہیو مرجڈ، اور آفٹر مرجر دے ہیو بیکم ورلڈز لیڈنگ شپنگ کمپنی، نمبر ون شپنگ کمپنی بن گئی ہے۔ اور دوسرا جو ہے نا سائنو ٹرانس ہے، اور سائنو ٹرانس از سبسیڈری آف چائنا مرچنٹ، اور چائنا مرچنٹ بھی دنیا میں ایک بہت بڑا جو ہے نا پورٹ آپریٹر بھی ہے، اور ساتھ ساتھ میں ان پہ کارگو کا بزنس۔ And we are lucky that we started with the two very big shipping companies. Aur inshallah agle saal ke liye jo humne conservative cargo rakha hua hai apne jana 3 years business plan mein, usko bhi inshallah hum cross kar jayenge. Mashallah se jana matlab alag se bada humne isliye jo pilot convoy ka jana silsila chalaya frontier work organization ne aur Sino Trans ne, aur raat ko alt bhi karte hain, لیکن اس کے باوجود دی انٹائر کارگو جو ٹرائل تھا دیٹ ریچڈ گوادر ان اونلی 11 ڈیز، اور نارمل اگر ہم جو ہے نا اس کی ٹرانسپورٹیشن کو اسٹارٹ کر لیں گے، ناؤ ویسٹرن پارٹ آف چائنا از ناٹ فار اوے فرام گوادر، وی آر اونلی ایٹ اے ڈسٹینس آف 7 ڈیز۔ یہ آپ کو جیسے پتا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کے معاملات میں اور ٹریڈ کے معاملات میں نہ صرف یہ کہ پریسز بڑے کام کرتے ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ میں جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے، ٹرانسپورٹیشن کاسٹ از اے بگ چیلنج، تو وی آر اوپن ٹو ناٹ اونلی ٹو ویسٹرن پارٹ آف چائنا بٹ آلسو وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو سینٹرل ایشین ریپبلک سینٹرل افغانستان۔
جمال دینی صاحب، ایک آخری سوال آپ سے میرا، اور یہ ہے کہ بعض جو ایکسپرٹس ہیں، اس کے ماہرین ہیں، ان کا ایک ریزرویشن یہ بھی ہے کہ اس پورٹ کے آغاز کے ساتھ اور چین کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اکنامک، ان کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو اکنامی ہے وہ ایک طرح سے ہاسٹیج بن کے رہ جائے گی چینی اکانومی کی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
میں اس آئیڈیا کو، اس تصور کو بالکل رد کر دیتا ہوں۔
جی
اگر ایک چیز میں بتا دوں، ابھی آپ کی بڑی اچھی انٹرسٹنگ ڈسکشن چل رہی ہے،
جی
پاکستان کو بدقسمتی سے دور رکھا گیا ریجنل اکنامک اینڈ ٹریڈ انٹیگریشن، ہمارا ایک سلسلہ چلا تھا 70s میں ریجنل ڈیولپمنٹ کوآپریشن کا، جس کو آر ڈی سی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد کوئی ایسی ایفرٹ ہوئی نہیں ہے، ہم سارک میں رہے، سارک بھی پالیٹکس کا شکار ہوا، ٹھیک ہے نا، اور پاکستان کے تمام لوگوں کو، پاکستان کے تمام لوگ جو ہے نا دے لو دس ٹائر ہے پاکستان اکنامک کا، ٹھیک ہے، کہیں کہیں سے بھی جو ہے نا اگر کوئی ایک مخالفت آ رہی ہے، مخالفت اس لیے آ رہی ہے کہ وی ڈونٹ ہیو ایکسپیرینس، ٹھیک ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ابھی ایک اتنا بڑا کارواں چل پڑا، یہ کارواں کسی اور روٹ سے نہیں آیا، یہ ایگزیکٹلی جس کو ہم ویسٹرن روٹ کہتے ہیں، جس کو ہم نے اتنا جو ہے نا ایک ڈسکشن کا اور ایک ڈس ایگریمنٹ، دنیا کو شاید یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ڈس ایگریمنٹ کا ایک بنا ہوا ہے، نہیں، یہ سارا کا سارا یہ جو کارواں ہے، کارواں ہے ہی ویسٹرن روٹ سے ہے، تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ویسٹرن روٹ نہیں بن رہا ہے، ویسٹرن روٹ از ریئلٹی دیٹ ایگزسٹ and it is carrying cargo from Kashgar to Gwadar. پہلی بات یہ, اور دوسری بات یہ کہ جو نا اگر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو نا یہ آسٹیج بن رہا ہے, نو اٹ از ناٹ آسٹیج. پاکستان ہیز بیکم پارٹ آف اے ریجنل کنیکٹیویٹی. یہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور صرف چائنا اور پاکستان کا نہیں ہے. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور از اے فلیگ شپ پروجیکٹ آف ون بیلٹ ون روڈ, اور یہ بالکل ایک نیا کانسیپٹ ہے. ہماری انسانیت کی تاریخ کے اندر اتنا بڑا میسو مور دین 60 کنٹریز کا ریجنل کنیکٹیوٹی کا پروگرام نہیں آیا. جتنے بھی ریجنل کنیکٹیوٹی کے پروگرام آئے ہیں وہ یا تو یورپ میں موجود رہے ہیں, یا لیٹن امریکہ میں موجود رہے ہیں, یا ساؤتھ ایشیا میں موجود رہے ہیں, یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں موجود رہے ہیں. یہ وہ ریجنل کنیکٹیوٹی کا پروگرام ہے جو کہ افریقہ, ایشیا اور یہ تین جو ہے نا بڑے ریجنس کو کنیکٹ کر رہا ہے. ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ آ رہا ہے ساتھ میں. جب ڈیولپمنٹ ہوگی, ڈیولپمنٹ کے ساتھ پیس آئے گا, پراسپیرٹی آئے گی.
بہت شکریہ جمال دینی صاحب آپ کا.
پاکستان میں ذہنی طور پر بیمار پھانسی کی سزا پانے والے مجرم امداد علی کی درخواست پر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ مجرم کی ذہنی کیفیت کا جائزہ لینے کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے.
پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے ذہنی مرض میں مبتلا سزائے موت پانے والے مجرم امداد علی کی بیماری کا جائزہ لینے کے لیے ایک طبی بورڈ تشکیل دینے کی درخواست منظور کر لی ہے. چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں قائم تین رکنی بینچ نے پیر کو طبی بورڈ تشکیل دینے کا حکم جاری کرتے ہوئے صوبہ پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل کو 16 نومبر تک عدالت کو ذہنی امراض کے 5 ماہرین کے نام فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے تاکہ طبی بورڈ تشکیل دیا جا سکے. چیف جسٹس نے کہا کہ ذیلی عدالت میں مقدمے کی سماعت کے دوران امداد علی نے جج کی طرف سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات درست دیے تھے اور اس بات کے ٹھوس شواہد موجود نہیں ہیں جن کی بنا پر یہ کہا جا سکے کہ امداد علی کی ذہنی صحت ٹھیک نہیں ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ اس مقدمے کی ذیلی عدالت میں دوبارہ سماعت نہیں ہو سکتی اور سپریم کورٹ پہلے ہی اس بارے میں اپنا فیصلہ دے چکی ہے. تاہم عدالت کا کہنا تھا کہ پھانسی پر عمل درآمد کو مؤخر کیا جا سکتا ہے. چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں قائم تین رکنی بینچ نے قبل ازیں امداد علی کی سزائے موت پر عمل درآمد روکتے ہوئے عدالت عظمیٰ کے 20 اکتوبر کے فیصلے کی نظر ثانی کرنے کی درخواست کو منظور کر لیا تھا. امداد علی کو 2002 میں وہاڑی کی ایک ذیلی عدالت نے ایک شخص کو قتل کرنے کے جرم میں سزائے موت سنائی تھی جسے بعد ازاں لاہور ہائی کورٹ نے بھی برقرار رکھا. سپریم کورٹ میں امداد علی کی طرف سے دائر کی جانے والی ایک درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ امداد علی شیزوفرینیا کے مرض کا شکار ہے اور اس بنا پر اس کی سزائے موت پر عمل درآمد کو روکا جائے. امداد علی کے وکلاء کا موقف ہے کہ ایک ایسا قیدی جس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے اس کو پھانسی دینا نہ صرف بین الاقوامی بلکہ ملکی قانون کی بھی خلاف ورزی ہے. تاہم گزشتہ ماہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کے سربراہی میں تین رکنی بینچ نے یہ درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ شیزوفرینیا مستقل ذہنی بیماری نہیں اور اس بنا پر سزا ختم نہیں کی جا سکتی. عدالتی فیصلے کے بعد مجرم کے ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیے گئے تھے اور کہا جا رہا تھا کہ اسے 2 نومبر کو تختہ ادار پر لٹکایا جا سکتا ہے, لیکن قیدیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم جسٹس پروجیکٹ پاکستان نے گزشتہ ماہ سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کرتے ہوئے استدعا کی تھی کہ اسے فوری طور پر سنا جائے, جس کے بعد عدالت عظمیٰ نے امداد علی کی پھانسی پر عمل درآمد روکتے ہوئے سماعت 14 نومبر تک ملتوی کر دی تھی. دسمبر 2014 میں آرمی پبل اسکول پر مہلک دہشت گرد حملے کے بعد پاکستان میں سزائے موت پر عمل درآمد پر 6 سال سے عائد پابندی ختم کرتے ہوئے سزائے موت پانے والے مجرموں کو پھانسی دینے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا تھا اور اب تک 400 سے زائد مجرموں کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا جا چکا ہے. انسانی حقوق کی تنظیمیں پاکستان حکومت سے سزائے موت پر عمل درآمد روکنے کا مطالبہ کرتی آ رہی ہیں. تاہم حکومت پاکستان کا موقف ہے کہ یہ سزائیں عدالتوں میں قانون کے تحت دی جاتی ہیں جہاں ملزموں کو اپنی صفائی کا پورا موقع دیا جاتا ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
امریکہ کے صدر باراک اوباما اپنے صدارتی عہد کے آخری طے شدہ دورے پر پیر کے روز روانہ ہو رہے ہیں. وہ یونان, جرمنی اور پیرو جائیں گے. نیوزی لینڈ کے جنوبی جزیرے میں طاقتور جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جہاں چند گھنٹے پہلے 7.8 شدت کا شدید زلزلہ آیا تھا جس میں 2 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی تھی. شہری دفاع کے وزیر گیری براؤن لی نے, جنہوں نے وزیراعظم جان کی کے ہمراہ متاثر علاقوں کا دورہ کیا, کہا کہ زمینی ڈھانچہ زلزلے سے متاثر ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک سلپ ڈیم ٹوٹ گیا ہے اور اس نے کلارنس ریور کا راستہ روک دیا ہے, جس کے بعد پائن کا تیز بہاؤ نیچے کی طرف آ رہا ہے اور وہاں رہنے والوں کو بالائی علاقوں کی طرف منتقل ہونا پڑا ہے. وزیراعظم نے کہا کہ ان کی توقع ہے کہ کئی ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے اور اس کی بحالی میں کئی مہینے لگیں گے۔ بلغاریہ کی سوشلسٹ پارٹی کے امیدوار نے صدارتی انتخاب جیت لیا ہے اور ملک کے وزیراعظم نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ایئر فورس کے سابق کمانڈر اور روس کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھنے والے جنرل رومین رادیف نے تقریباً 60% ووٹ حاصل کر لیے ہیں، جبکہ پیر کے روز جاری ہونے والے نتائج تقریباً مکمل ہو چکے ہیں۔ وزیراعظم بوئیکو بوریسوف نے رادیف کو مبارکباد دی ہے اور اپنے استعفے کا اعلان کیا ہے۔ مالدووا کے روس نواز صدارتی امیدوار ایگو دودون نے اتوار کے روس کے انتخابات کے رن آف مرحلے میں اپنی فتح کا اعلان کیا ہے۔ سابق سوویت ریاست میں تقریباً تمام ووٹوں کی گنتی کے بعد دودون نے 55% ووٹ حاصل کیے، جو ان کے مد مقابل یورپ نواز حریف مایا ساندو سے کہیں زیادہ ہیں۔ جنوبی عراق کے شہر کربلا میں خود کش بم حملے میں 6 افراد ہلاک اور 6 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ ملک کے وزیر داخلہ نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے 5 دوسرے حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا، اور یہ کہ خود کش بمبار نے خود کو اس وقت دھماکے سے اڑا دیا جب وہ عمارت کے اندر گھیرے میں آ گیا۔ یہ واقعہ کربلا سے 50 کلومیٹر دور عینی التامر میں اس وقت پیش آیا جب شیعہ زائرین شہادت امام حسین کے چہلم کی تیاری کر رہے تھے۔ کسی نے فوری طور پر حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ آسٹریلیا کے زیر انتظام ساؤتھ پیسیفک میں چلنے والے متنازع پناہ گزین کیمپ میں موجود تارکین وطن کو امریکہ میں آباد کیا جائے گا۔ کینبرا میں وزیر اعظم میلکم ٹرن بل نے کہا ہے کہ یہ ایسا معاہدہ ہے جس پر ایک ہی بار عمل درآمد ہوگا۔ سڈنی سے فل مرسر کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
آسٹریلیا میں سیاسی پناہ کے متلاشی کشتیوں کے ذریعے یہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں سیکیورٹی کے سخت قوانین کے تحت مینس آئیلینڈ، پاپوا نیوگینی یا پھر چھوٹے سے جزیرے جمہوریہ نارو میں تارکین وطن کے مراکز منتقل کر دیا جاتا ہے۔ ان مراکز میں انسانی ماحول کی صورتحال پر حال ہی میں سخت تنقید کی گئی ہے۔ ان کیمپوں میں موجود تارکین وطن آسٹریلیا کی امریکہ کے ساتھ ڈیل پر بہت خوش ہیں۔ ایک تارکین وطن کا کہنا ہے کہ زندگی کا ایک ڈرونا خواب ختم ہونے والا ہے، تاہم اب بھی غیر یقینی صورتحال موجود ہے۔ حکام نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ 1200 تارکین وطن میں سے کتنے لوگوں کو امریکہ داخل ہونے کی اجازت ہوگی یا پھر یہ کہ یہ عمل کب شروع ہوگا۔ وزیر اعظم ٹرن بیل نے اس معاہدے کا اعلان اتوار کو کینبرا میں کیا۔
The agreement is with the United States. It is a one-off agreement. It will not be repeated.
وہ کہہ رہے کہ یہ معاہدہ امریکہ کے ساتھ ہے اور یہ ایک ہی باری کا معاہدہ ہے، اس کو دہرایا نہیں جائے گا۔ اس معاہدے کا ان تارکین وطن پر اطلاق ہوگا جو فی الوقت ان مراکز میں ہیں، اور یہ معاہدہ کسی ایسے شخص کے لیے نہیں ہے جو مستقبل میں آسٹریلیا پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ ہماری ترجیح ہے کہ خواتین، بچوں اور خاندانوں کو پہلے بھجوایا جائے۔ اس پر وقت لگے گا، جلد فیصلہ نہیں ہوگا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ اسے تارکین وطن کی تعداد اور ٹائم لائن سے متعلق تشویش ہے۔ وزیر خارجہ جان کیری آج کل نیوزی لینڈ میں ہیں، جہاں وہ انتظامات کو حتمی شکل دیں گے۔ تاہم یہ ادھر بھی واضح نہیں ہے کہ آیا منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس معاہدے کی پاسداری کریں گے یا نہیں۔ وہ اس سے قبل غیر قانونی ترک وطن کر کے آنے والوں کے خلاف پکڑ دھکڑ کی بات کر چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ مسلمانوں پر پابندی کی بھی بات کرتے ہیں، اور کیمپ میں موجود سیاسی پناہ کے کئی متلاشی مسلمان ہیں۔ آسٹریلیا کا کہنا ہے کہ وہ سیاسی پناہ کے متلاشیوں کو اپنے پانیوں سے واپس بھجواتا رہے گا۔ آسٹریلیا ہر سال عالمی کنونشن کے تحت 14,000 پناہ گزینوں کو ویزے فراہم کرتا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تھی سن ڈانس فلم فیسٹیول میں ایک پینلسٹ اسپیکنگ کے لیے فار اسکرین رائٹنگ کی پینل، اینڈ مجھے یاد ہے وہ جنوری میں پینل تھا، اور میں پینل پہ بیٹھ کے میں نے کہا کہ اس سال میں میں نے اپنی فرسٹ مووی بنانی ہے، بٹ اس پوائنٹ پہ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کیسے ہوگا، میں کیسے کروں گی۔ میں کسی کو نہیں جانتی تھی مووی بنانے کے لیے، بٹ آئی تھاٹ کہ میں نے لکھنا ہے، میں نے ڈائریکٹ کرنا ہے، اور میں نے ایک شارٹ فلم بنانا ہے۔ وہ اسٹوری بیس تھی میری شارٹ فلم جو جس کا نام ہے دا کرسمس ٹری، کہ جب مسلم یہاں ریز ہوتے ہیں، یہاں کرسچنز یقین کرسمس سب سیلیبریٹ کرتے ہیں تو میں چھوٹی سی بچی تھی یہاں پہ اسکول میں آئی یوز ٹو آلویز فیل لیفٹ آؤٹ کرسمس ٹائم اور ہمارے فادر ہمیں کرسمس ٹری نہیں لینے دیتے تھے تو میں نے فورتھ گریڈ میں جو کیا تھا اس کی اسٹوری میں نے وہ شارٹ فلم بنا دی لاہور میں پیدا ہوئی تھی ان کینزس میں جب میں بہت چھوٹی سی تھی ہم کینزس چلے گئے تھے جب سے میں چھوٹی تھی آئی لوڈ موویز آئی لو فلمس جب میں 12 سال کی تھی میرے $2 ملتے تھے ہفتے میں اور وہ سارے پیسے اسپینڈ کرتی تھی مووی دیکھنے اینڈ مجھے یاد ہے کہ اسٹار وارز میری فیوریٹ مووی تھی میں 12 سال کی تھی جب میں نے اسٹار وارز دیکھا اینڈ اس سے مجھے پیشن بلڈ ہوا مگر میں یہ سوچتی تھی کہ یہ میں کر نہیں سکتی ہوں بیکاز مجھے وہی کرنا ہے جو سب کر یو نو پیرنٹس چاہتے ہیں مگر جب میں یہاں آ گئی تھی پھر میں نے رات کو ایک کلاس لی لوکل کالج میں جسٹ فار فن اور اس کلاس سے مجھے یو نو وہ ہوا کہ یہ ہے میری پیشن یہ ہے جو میں کرنا چاہتی ہوں تو اس کلاس میں ہم نے پہلے 30 pages لکھے تھے اپنی مووی کی اینڈ پھر میں نے اپنے ٹائم پہ مووی کو فنش کیا اینڈ اپلائی کیا ٹو UCLA اور یو نو اللہ کے کرم سے میں فرسٹ پاکستانی عورت ہوں جو ایڈمیشن ملی تھی UCLA کے گریجویٹ فلم اسکول کے پروگرام میں اینڈ نارملی وہ 3000 ان کے اپلیکیشنز آتے ہیں اور صرف 15 لوگوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اینڈ ان 15 میں صرف 3 لوگوں کو پہلی دفعہ ایڈمیشن ملی تھی فرسٹ ٹرائی میں اور میں ان 3 میں تھی ایک یہاں پہ ہے امیریکن فلم انسٹیٹیوٹ جو 1940s میں شروع ہوا تھا اینڈ امیریکن فلم انسٹیٹیوٹ ہیڈ اے اسپیشل پروگرام ویمن ڈائریکٹرس کے لیے امیریکا میں یہ بہت پرابلم ہے کہ ویمن کو ڈائریکٹنگ کی اپرچونیٹیز نہیں ملتی اینڈ آئی ایم فرسٹ پاکستانی وومن جو وہاں پہ یو نو ایڈمیٹڈ ان امیریکن فلم انسٹیٹیوٹ
اٹس سچ اے بگ اچیومنٹ صرف آپ کے لیے تو نہیں لیکن پاکستان کا نام بھی آپ نے روشن کیا آبویسلی اٹ واز مینٹ ٹو بی فار یو اور ایک مقام تک پہنچ کر یو جسٹ یو نو یو ٹک اے ڈیٹور ان یور لائف چینج تو فلم کے بارے میں یہ کیا چیز ہے جو آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے
آئی تھنک اٹس بیکاز ہم جو ہم یو نو جو مووی ہوتی ہے وہ بیسکلی ایک چیز جو جیسے انگلش میں کہتے ہیں بلڈنگ کیسلز ان دا اسکائی کہ کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے اور جیسے خدا ساری دنیا کو کریٹ کرتے ہیں ہم ایک چیز کو کریٹ کرتے ہیں کسی اسٹوری کو لائک ساری جو یو نو دنیا میں فرام کیو مین ٹائم آج تک ہم اسٹوریز کو انجوائے کرتے ہیں ہم پاس ڈاؤن اپنے کلچرز میں ہر کلچر میں اسٹوریز پاس ڈاؤن ہوتی ہیں اور جب میں چھوٹی تھی آئی لو ٹو ریڈ اور میں بہت پڑھتی تھی اینڈ آئی لو اسٹوریز تو بیسکلی جو ہم جب ہم ایک بک پڑھتے ہیں ہم اس بک کی ڈائریکٹر ہوتے ہیں بیکاز ہمارے مائنڈ میں وہ پکچرز ہوتے ہیں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اینڈ جب ہم مووی میں جاتے ہیں ہم ویژلی دکھا رہے ہیں کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں تو اس سے مجھے بہت اٹریکشن تھی کہ جو میں سوچ رہی ہوں جو میں اسٹوری بنانا چاہ رہی ہوں میں آپ کو دکھا سکتی ہوں تو دس واز مائی یو نو ڈریم
تو پاکستان میں آپ جو پیدا ہوئے آپ لاہور سے تعلق رکھتی جی اور آپ یہاں پہ آئی تھی جب آپ کتنے سال کی تھی
میں 3 سال کی تھی
تو تب سے لے کر آج تک آپ کیا کہیں گی کہ آپ کے پاکستانی روٹس نے کیا رول پلے کیا ہے ان یور لائف
اٹس اے ویری امپورٹنٹ رول بیکاز جو ہماری نا ایج 5 تک پرسنالٹی بنتی ہے وہ ساری عمر کے لیے وہی پرسنالٹی ہوتی ہے تو 3 سال تو پاکستان میں تھے اور میں نے آلویز اپنے یو نو ہر پرسن اسپیشلی فلم میکنگ میں اپنی یونیک کوئی چیز لانا چاہیے ٹو یور آرٹ اینڈ ایون ایٹ UCLA وہ ہمارے پروفیسرز آلویز کہتے تھے کہ جو تمہاری دل کی اسٹوریز ہیں جو تمہاری یو نو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہمیں دکھاؤ بیکاز وہ سب سے امپورٹنٹ اینڈ سب سے بیوٹیفل ہمارے لیے ہوتا ہے انسٹیڈ آف یو نو میں نہیں لکھ سکتی ہوں جو ایوریج وائٹ پرسن دیٹ گروز اپ ان کینزس کی اسٹوری بٹ آئی کین رائٹ کہ جو پاکستانی گرل واز دی اونلی پاکستانی گرل ان 3000 اسٹوڈنٹس ان پاکستان کی اسٹوری اینڈ واز آلویز این آؤٹ سائڈر وچ آئی فیل ٹو کہ میں بیکاز میری آلویز فیلنگ تھی کہ میں باہر سے اندر دیکھ رہی ہوں اور میں آلویز آؤٹ سائڈ میں ہوں تو میں رائٹر بن گئی بیکاز مجھے سارا آبزرو کر کر کے میں نے بہت سیکھا اینڈ یہ ہم چاہتے ہیں مووی میں کہ ہم کنیکٹ کریں سم کائنڈ آف کنیکشن ایموشنل کنیکشن سم کائنڈ آف یو نو اسپرچل کنیکشن آڈینس کے ساتھ
تو لوگ دنیا بھر میں ہالی ووڈ کو جانتے ہیں لائک اٹس اے مسٹیکل فینٹیسی ورلڈ اٹس سو انٹرسٹنگ اینڈ ایکسائٹنگ فار ایوری ون آپ تو ہالی ووڈ کے اندر ہیں یو آر این انسائیڈر آپ نے جو اتنے سال یہاں پہ کامیابی سے گزارے ہیں آپ نے کیا سیکھا ہے علی وڈ سے؟
ایک ہے کہ ہر چیز مشکل ہوتی ہے, لائک اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ ہے یہ انڈسٹری, اور ایک بھی جو آپ چھوٹا سا بیبی اسٹیپ لیں نیکسٹ اسٹیپ اس پھر بھی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, تو گیو اپ نہیں کر سکتے, تو دس از اے تھنگ. اینڈ اور سیکنڈ بات ہے کہ یو ہیو ٹو بی ویری تھک اسکن بیکاز یہ آپ کی آرٹ ہے, اور یو نو یہ بھی ٹائم سے آ جاتا ہے. سو ہالی ووڈ از ٹف, اٹس اے ٹف بزنس اسپیشلی مسلمس کے لیے and especially for outsiders ke liye.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کے رکن کے طور پر امریکہ دوبارہ منتخب ہو گیا ہے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے جنرل اسمبلی کی حمایت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ عالمی برادری کے ساتھ مل کر انسانی حقوق کے فوری مسائل کے حل کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا. کونسل میں امریکہ کی شمولیت سے یہ ادارہ مزید متوازن اور قابل اعتماد بن چکا ہے, اور اس نے پوری دنیا میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور پامالی کو اجاگر کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے. امریکہ اس کونسل میں سن 2009 میں شامل ہوا تھا. اس کے بعد کونسل نے شام, شمالی کوریا اور برونڈی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں تحقیقاتی کمیشن قائم کیے. اس کے علاوہ سری لنکا, ایران اور برما میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں قراردادیں بھی منظور کی گئیں. اسی دور میں وہ تاریخ ساز قراردادیں بھی منظور ہوئیں جن کا مقصد اجتماع اور انجمن سازی کی آزادی کے حق کا تحفظ اور صنفی تشخص اور جنسی بنیاد پر تشدد اور امتیازی رویوں کی روک تھام کے لیے آزاد ماہرین کا قیام ہے. انسانی حقوق کی کونسل سن 2006 میں قائم ہوئی تھی, جس نے 60 سالہ پرانے اقوام متحدہ کے کمیشن برائے انسانی حقوق کی جگہ لی. اقوام متحدہ کے 193 اراکین کونسل کے 47 ارکان کو انفرادی سطح پر منتخب کرتے ہیں. یہ انتخاب خفیہ رائے شماری کے ذریعے کیا جاتا ہے. کونسل کے اراکین کی مدت 3 ہوتی ہے اور انہیں دوبارہ منتخب کیا جا سکتا ہے. تاہم 2 مسلسل مدتیں پوری کرنے کے بعد فوری طور پر تیسری بار ان کا انتخاب نہیں ہو سکتا. کونسل کی رکنیت کا تعین مساوی سطح پر جغرافیائی بنیادوں پر کیا جاتا ہے. وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا ہے کہ دوسرے فورم کی طرح انسانی حقوق کونسل بھی اسی طرح مضبوط ہوتی ہے جس طرح اس کے اراکین. چنانچہ میں تمام ملکوں پر زور دیتا ہوں کہ انسانی حقوق کے احترام کے لیے لازم ہے کہ وہ انسانی حقوق کونسل کی رکنیت حاصل کرنے کے لیے ثابت قدم رہیں. انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے سامنے بہت سے چیلنج ہیں, جس میں اسرائیل کے سلسلے میں ضرورت سے زیادہ اور کسی حد تک جانبدارانہ توجہ مرکوز کرنا شامل ہے. ہم پوری دنیا میں انسانی حقوق کے فروغ کے لیے کونسل کے دیگر اراکین کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے, اور اس امر کو یقینی بنائیں گے کہ کونسل اپنے مقاصد کے حصول کے لیے پوری طرح آگاہ اور سرگرم رہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial. پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 سے 10 تک اور بھارت میں رات 9:30 سے 10:30 تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب, ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے. جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter, اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
ہمارے دوسرے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی, پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر جونا کمنگز. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام راؤنڈ ٹیبل پیش کر رہے ہیں قمر عباس جعفری, ان کے ساتھ تکنیکی معاونت کریں گے اسفر امام. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا اگلے نیوز شو تک کے لیے. اللہ حافظ.